بسم الله پڑھتے سر.
بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى
بہت خوبصورت صورت ہے. حروف مقطعات سے شروع ہونے والی صورتوں میں اور نام بھی اسی پہ. اس صورت میں آپ کو یخشا کا لفظ بار بار دیکھے گا اور خشیت کہتے ہیں عمل پہ ابھارنے والا خوف. اس برے پل کے حصے میں سے آپ نوٹ کیجئے گا خشیت کا ذکر کہاں آتا ہے. اور حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی صورت کے اینڈ پہ بتایا کہ وہ کدھر گئے جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے. انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والا آج نہیں نظر آتا تو نام صرف اللہ کا بچے گا. یاد رکھیے کہ لوگ بعض دفعہ خوفزدہ ہونے کے لیے ہارر موویز دیکھتے ہیں. خود جا کے بھوت بنگلوں میں پیسے دے کے رہتے ہیں, پھر بعد میں کہتے ہیں میرا بیڈ ہل رہا ہے, مجھے بھوت دکھ رہے ہیں, بابے دکھ رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ ایک ایسا خوف آپ کو مجھے سورۃ طٰہٰ میں دکھائے گا کہ جس کے بعد صراط مستقیم پہ تیزی سے دوڑنا آسان ہوگا. ہم دعا کریں گے کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ یہ خوف ڈال دے. بڑی نرم صورت ہے, بڑی محبت ہے. ایک ضعیف روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی تو سورۃ طٰہٰ اور یاسین فرشتوں کے سامنے پڑھی تو انہوں نے کہا کہ اللہ وہ کون سی زبانیں ہوں گی جو اس کو پڑھیں گے اور کون سے کان ہوں گے جو سنیں گے. تو اگر روایت صحیح بھی ہے تو آپ دیکھیے کہ اس میں صوتی حسن بہت ہے اور اس میں حضرت موسیٰ کا قصہ قدرے ڈیٹیل سے بھی آئے گا اور بہت رقیق سا اس کا مضمون ہے. اس لیے اس کو ہم دل کی نرمی کے ساتھ بس پڑھتے ہی جائیں گے اس سوچ سے کہ یہ حقیقت میں ہمارے دلوں کو بھی نرم کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی. طہٰ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ. لہذا کبھی مت کہیں کہ قرآن پڑھ کر زندگی مشکل ہو گئی. جب سے کورس میں آئی ہوں, جب سے دورہ قرآن میں آ رہی ہوں, مشکل ہو گئی. اللہ کہتے ہیں یہ تو مشکلوں کو آسان کرنے والا کلام ہے. یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے. لکھ لیں, اٹس اے ریمائنڈر, الارم ہے. زندگی میں بہت سارے ریمائنڈرز یہ کتاب ہمیں دے جاتی ہے. نازل کیا گیا اس ذات کی طرف جس نے پیدا کیا آسمان و زمین اور بلند آسمانوں کو. وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا, مالک ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہے اور جو مٹی کے نیچے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کنگڈم کہاں تک ہے؟ زمین کے اوپر, زمین کے نیچے اور آسمانوں کے بھی اوپر. تو پھر اس کا کتنا روب ہمارے دلوں پہ ہونا چاہیے. تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو, وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے بھی مخفی تر بات کو جانتا ہے. وہ اللہ ہے, اس کے سوا کوئی ذات نہیں اور اس کے بہترین نام ہے. اب یہاں سے موسیٰ کی کہانی امیجن کیجئے. موسیٰ کی زندگی کی صورت قصص میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے, لیکن یہاں جس سلاٹ سے بات شروع ہو رہی ہے, مصر سے مدین گئے تھے, وہاں 10 سال گزارے, اب واپس آ رہے ہیں. بیوی بھی ساتھ ہے، بچے بھی ساتھ ہیں. پہلا موقع جب موسیٰ کو نبوت ملنے لگی ہے. ابھی رسالت تو آگے کی بات ہے، لیکن یہاں نبوت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ ان کو میسج دے رہے ہیں کہ آپ نے جا کر فرعون کو کیسے وان کرنا ہے. تو فرمایا اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے؟ جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے. ایک ہلکا سا اشارہ ہے کہ گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا مرد کا کام ہے. موسیٰ قوام تھے اپنی بیوی بچوں کے لیے، یہ نہیں کہا کہ بیگم میں یہاں بیٹھتا ہوں جاؤ دیکھو وہاں آگ لے کر آؤ. کچھ مرد آج بیویوں کو اتنا ریلیکس نہیں ہونے دیتے کہ وہ دودھ کی بوٹل بھی ہو تو کہتے بیگم آپ لے کر آئیں، اور عباس بیگمات بھی کہتی ہیں کہ چلے میں خود ہی جاتی ہوں، آپ کہاں جائیں گے. تو یاد رکھیے گھر کی چیزوں کا اہتمام کرنا، گھر والوں کے آرام کا خیال رکھنا، یہ عورت سے زیادہ مرد کی ذمہ داری ہے. جب دونوں ذمہ داریاں عورت پہ آ جاتی ہیں تو پھر گھروں کا نقشہ بھی بدلتا ہے. لیکن آپ سب کو بھی ڈانٹوں گی کہ مرد جو کوئی چیز لائیں تو اس کو پسند کر لیا کریں. وہ غریب اسی لیے شاپنگ نہیں کر کے لاتے کہ بیگم کو پسند کچھ نہیں آنا. تو کوئی بات نہیں ہے، پسند آئے نہ آئے آپ ان کو ٹرین کریں اور اپنے اوپر سے ذمہ داریوں کا بوجھ کم کریں. الا یہ کہ کوئی ایسا وقت ہے جس میں وہ کام پہ، اور بات ہے ضرورت میں مدد کیجئے، ساتھ دیجئے، لیکن آدھی رات کو آپ اٹھ کے گھر سے نکلیں کہ آپ کچھ لینے جائیں اور میاں گھر میں ہو، یہ کبھی بھی آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگا. اس سے پھر آپ کی نسوانیت بھی متاثر ہوگی، صحت بھی خراب ہوگی اور عزت کو بھی خطرہ ہے. اور جب عورتیں اتنی انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں پھر وہ اپنے شوہروں کی عزت نہیں کرتی. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے ذریعے اشارہ دلوا دیا. آگے کیا ہوا؟ اب اللہ تعالیٰ ان کو کچھ اور چیز دکھا رہے ہیں. جب وہاں پہنچے تو پکارے گئے موسیٰ. آپ امیجن کریں رات کا وقت ہے، اندھیری اور ڈاک ہے، سردی بھی بہت ہے، دور سے ایک انگارہ دکھا. موسیٰ نے سوچا چلو آگ لے کے آتا ہوں، بیوی بچوں کو ذرا سا گرم کر دوں. اب موسیٰ وہاں آگ لینے گئے، قریب پہنچے تو وہاں کیا ہوا؟ اے موسیٰ اننی انا اللہ، میں تیرا رب ہوں، میں اللہ ہوں. ہم ہمیشہ کیا کہتے ہیں؟ انہ لا الہ، وہ اللہ. تو جب اللہ واحد متکلم کے سیگوں میں کہہ رہے ہیں اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، کیا دل پہ گزری ہوگی؟ کبھی کو آ کے ایک دم ہمیں ایسے کہہ دے تو ہمارا تو دل ہی بند ہو جائے. لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی اور معبود نہیں، لہذا فاعبدنی، بس میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. کیا پتہ چلا کہ میں صلاۃ علی ذکری، نماز ایک مین کنیکشن ہے بندے اور رب کے بیچ میں. مین کنیکشن بند کر دیں نا تو گھر کے سب بٹن بیکار ہو جاتے ہیں. پنکھا چلائیں وہ نہیں چلے گا، ٹیوب چلائیں وہ نہیں چلے گی. اسی طرح نماز ہمارا تعلق باللہ کا مین کنیکشن ہے. یہ جلتا ہے نا تو نمازوں میں بھی روح آئے گی، روشنی آئے گی، روزوں میں بھی روشنی آئے گی. عمرہ حج کر کے آئیں گے تو رب یاد آئے گا. اور ہمارا حال ہے کہ اللہ کہتے ہیں نماز میں مجھے یاد کرو، ہمیں نماز میں سب یاد آتے ہیں، اللہ یاد نہیں آتا. جن کو اللہ یاد آتا ہے نا ان کو رکعتیں بھولتی نہیں ہیں، کتنی پڑھی، کیا پڑھی، کدھر تھی، کیا تھی. تو اقیم الصلاۃ لذکری، نماز اللہ کی یاد دلاتی ہے، اس کی کوشش کرنی ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جوڑنے والی چیز ہے نا، نماز اور اللہ کی یاد کا آپس میں تعلق کیسے. اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے پہلے دور میں لوگ پانی کی ٹینکیاں رکھتے تھے نا تو موٹر چلاتے تھے، پھر موٹر کے ساتھ پانی اوپر جاتے تھے. اب آپ نیچے سے موٹر بھی چلا دیں، پانی بھی جا، لیکن اوپر سے والف نہیں کھولتے جس سے پانی نے اوپر جانا تھا، تو سب بیکار ہوگا. کہتے پانی کیوں نہیں آ رہا، اتنی دیر موٹر چلی، بعد میں پتہ چلا مین والف خراب ہے. اسی طرح سے یہ قرآن اللہ کے ساتھ جوڑنے کی چیز ہے. تو اگر ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے بھی اگر اللہ نہیں یاد آتا تو یاد رکھیے پھر فکر کی بات ہے. اور نماز کا طویل ہونا اللہ سے محبت کی علامت ہے. اگر دل نہیں لگتا نماز میں تو پوچھئے کیوں نہیں لگتا. جس سے محبت ہوتی ہے نا اسے بہت لمبی بات کرنے کو دل کرتا ہے. آگے موسیٰ کی باتوں سے آپ خود اندازہ لگائیں گے. قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس کا وقت چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر نفس اپنی کوشش کے مطابق بدلہ پائے. بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا. 3 سیکنڈ تک غور کریں، کوئی بندہ ہمیں قیامت سے غافل نہ کر دے. اور اے موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے لیتا ہوں. موسیٰ گنگا رہے ہیں اپنی لاٹھی کے، میرے لیے لازم ضروری اس کے بغیر میں جی نہیں سکتا. فرمایا قال القها یا موسی, کب پھینک دو اس کو, ہائی لائٹ کیجیے گا. جو چیز موسی کو اپنے لیے رکھنی لازم لگ رہی تھی اللہ نے کہا پھینک دو, جب پھینکا تو کیا ہوا, فالقاها فاذا هي حیۃ تسعیٰ, پھر جب انہوں نے پھینک دیا تو یکایک وہ ایک سانپ تھا جو دوڑ رہا تھا. فرمایا پکڑ لے اس کو اور ڈرو نہیں, پھر ایسا ہی ہم اس کو کر دیں گے جیسی وہ تھی, اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. یہ دوسری نشانی اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں, اب تو فرعون کے پاس جا. وہ سرکش ہو گیا. موسیٰ نے عرض کیا پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہیں کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھیں اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے, ہارون جو میرا بھائی ہے, اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر دے اور اس کو میرے کام میں شریک کر تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں. ہائی لائٹ کریں, دو بھائی مل کر تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا چرچا کریں, تو ہمیشہ آپ ہمارے حال پر نگران ہے. فرمایا دیا گیا جو تو نے مانگا ہے موسیٰ, ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا, یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا تھا, ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے, اور کہا کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے, دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھر کی کہانی اللہ یہاں رکھتے ہیں. پہلی بات دیکھیے کہ موسیٰ نے کہا کہ میں اس عصا کے بغیر رہ نہیں سکتا, اللہ نے کہا پھینک دو, پھینکا تو سانپ بنا, اصل پہ آ گیا, کیونکہ جب اللہ نے کسی چیز کو پھینکنے کو کہا تو وہ حرام ہی ہوگا نا. تو بعض دفعہ ہم حرام چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ سانپ ہوتے ہیں, پھینکتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ تو سانپ تھا, اور یہ سانپ اور رسی کا فرق قرآن پڑھ کے آتا ہے, ورنہ تم حرام کو بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز جہنم کے آنکڑے اور سانپ اور بچھو ہے اور آپ اس میں خوشی سے رہیں. بہت دلوں سے اور گھروں سے جو سکون آج چلا گیا نا, اس کی وجہ یہی نقطہ ہے. پھر دوسری بات دیکھیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ سے اللہ کا کلام براہ راست ہے, ہمارا بھی دل چاہ رہا ہے اللہ سے بات کریں, تب اللہ آپ اور مجھ سے کیسے کلام کرتا ہے؟ بل ہوا کلام اللہ اس قرآن کے ذریعے. قرآن پڑھتے وقت آپ کو کبھی یہ نہیں لگے گا کہ آپ کوئی بورنگ چیز پڑھ رہے ہیں, انٹریکٹیو اسپیچ دکھتی ہے, اللہ اور بندے کی بات دکھتی ہے. پھر دوسری بات آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب سانپ نظر آیا تو وہ ان کے لیے بہت خوفناک چیز تھی, تو کہا پکڑ لو اس کو, الکہا و خزہا, الکہا و خزہا, یہ دو کو جمع کر لیں تو یہ بندگی ہے. سب مشن کیا ہے؟ جس کو اللہ کے چھوڑ دو, بغیر کوسچن کیے ریزننگ چھوڑ دو, حرام ہے ٹھیک ہے اللہ جی پکڑ لو اس کو, نہیں اللہ بہت مشکل ہے یہ ایک دو گز کا ٹکڑا کندھوں پہ سر پہ منہ پہ چہرے پہ, نو کہا پکڑو, بس پکڑ کے ڈال لیجیے. بعض دفعہ ہمیں اللہ کی کئی بھی چیزیں واقعی مشکل لگ رہی ہوتی ہیں, اللہ کے کہنے پر چھوڑا تو وہی چیز فائدے کی بنا کر پیش کر دی گئی. بہت خوبصورت نقطہ نظر ہے اس میں, ہم سب اس کے لیے اپنے لیے اللہ سے دعا کریں. جب ہم اللہ کی نافرمانیوں کو پکڑے رہتے ہیں تو پھر اللہ ہمارا ہاتھ نہیں پکڑتا. دنیاوی سہاروں کو چھوڑو اللہ کو تھامنے سے پہلے, پھر دیکھیے کیا ہوگا. ہم کہتے ہیں دنیا نہ چھوڑیں اللہ کو تھام لیں, یہ کبھی نہیں ہوگا. تو زندگی سے حرام نکلے گا تو حلال آئے گا, نافرمانی نکلے گی تو فرما برداری کی ہو آئے گی. پھر دوسری چیز ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب اشرح لی صدری. کوئی کام آپ کو مشکل لگے, حجاب لینا, پردہ کرنا, خراب چیزوں کو چھوڑنا, نماز ادا کرنا, وضو کرنا, کچھ بھی چھوٹے سے یا بڑا, یہ دعا پڑھ لیں کہ اللہ آسان کر دے. رب کے آسان کرنے سے کام ہوتا ہے. اور دوسری بات ہے ایک اکیلا دو گیارہ, موسیٰ اکیلے بھی جا سکتے تھے فرعون کے دربار میں, لیکن دوست کے طور پہ بھائی کو مانگ لیا. آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کے لیے دین پہ عمل آسان ہو, کوئی ایک اپنا بڑی بنا لیں, دوستوں میں, سہیلیوں میں, بہنوں میں, گھر میں کوئی ایک لے لیں. آپ دو ہیں نا, کل دیکھیے گا آپ دو سے اب چار ہوں گی, چار سے آپ آٹھ ہوں گے, آٹھ سے آپ سولہ ہوں گے, سولہ سے چونسٹھ ہوں گے, یہ لازمی ہوتا ہے. تو جب اکیلے رہتے ہیں نا تو سروائیو نہیں کر پاتے, رمضان کے کچھ دن کے بعد دوبارہ وہی رنگ چڑھتا ہے جو کہ پہلے چڑھا ہوا تھا, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سب اتر جاتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں کر کے ہم سب کو یہ بات سکھا دی کہ کرو اور چلو. اور ان ساری باتوں کو سنتے ہیں یہ ساری دعائیں بھی کرنی ہے کہ اپنے آپ کو لیں. اور آپ دیکھیں کہ واحلل عقدتہ من لسانی, قرآن کو میری پڑھتے وقت میری گریں کھلیں. خود سے پوچھیے, قرآن صحیح پڑھتی ہوں؟ تلاوت ٹھیک ہے؟ لوگوں کو بیان کرتی ہوں تو ٹھیک لگتا ہے؟ اصل یہ ہے کہ جب قرآن کو اپنی زندگی میں لائف ٹائم کے لیے پکڑ لیتے ہیں نا, تو پھر زبان کی گریں کھلتی ہیں. ایک سال لگائیے اس قرآن کو سیکھنے کے لیے, پھر دیکھیے دل دماغ کی ساری گریں کھلیں گی. اور اگر اس کو سائیڈ ایشو کے طور پہ رکھا ہوا ہے, اٹس اوکے, یہ کبھی دل چاہا تو پکڑ لیں گے, کبھی نہیں تو پھر سمجھ نہیں آئے گی. اگر آپ قرآن کو پوری طرح سے لیں گے نا, تو آپ دیکھے گا کہ آپ کو قرآن کا پیغام دل پہ اترتا محسوس ہوگا, زبان کی گریں کھلیں گی, اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کی بات میں اثر ہوگا. جب آپ کے الفاظ میں آپ کے جذبات شامل ہو جاتے ہیں نا, تو دوسروں کے دلوں میں بات جاتی ہے. اور جذبات لانے کے لیے خود آپ کو جذباتی ہونا پڑتا ہے. ٹھنڈے ٹھنڈے قرآن پڑھ کے چلے گئے تو کچھ نہیں ملے گا سوائے تکمیل کی دعا, اور کوئی اگر اس میں کوئی کھجوریں بٹ گئیں تو وہ دیٹس اٹ. پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں لوگ, ایک ٹس سے مست نہیں ہوتے. کئی دفعہ میں دیکھ رہی ہوتی ہوں مسجدوں میں تراویوں میں اتنی رلانے والی آیتیں ہیں, جھنجھوڑنے والی آیتیں ہیں, کوئی کسی کی آواز میں ایکسپریشن نہیں. سننے والے بول رہے ہیں, بچے بول رہے ہیں تو بول رہے ہیں, سسٹرز باتیں کر رہی ہیں تو کر رہی ہیں, اور اگر کوئی پڑھنے والا صرف حافظ ہے تو اس کے الفاظ ساتھ نہیں دیتے, جذبات ساتھ نہیں دیتے الفاظ کا, کیونکہ اس بیچارے کو نہیں معنی پتا چلتا. تو آپ میں سے جن کے بیٹے بھائی شوہر حافظ ہیں, آپ دعا کریں کہ وہ اس کا ترجمہ سیکھے. پھر اگلے سال کی تراویوں میں دیکھیے وہ بھی روئیں گے تو دوسرے بھی روئیں گے, اور اللہ ہماری زبان کی گھروں کو بھی کھول دے. پھر فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی. یہ اللہ کا موسیٰ پر ایک انعام تھا. موسیٰ سے تو خوبصورت نہیں تھے, آپ کو پتا ہے, دنیا کی نظر سے اگر آپ کے کالے رنگ کے تھے, سیاہ فام تھے, لیکن ان کے چہرے پہ اللہ نے ایسی کشش ڈال دی تھی کہ جو ایک دفعہ ان کو دیکھتا تھا ان کی طرف کھینچتا تھا. اور آج بھی ایسا ہوتا ہے, اٹریکشن ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتا ہے. پیچھے بھی آپ نے سن لیا کہ اللہ محبت ڈالتا ہے. تو موسیٰ کے لیے اللہ نے جو محبت ڈالی, اور آج بھی کئی بچوں کے لیے اللہ نے محبت ڈالی. کئی بچے گورے چٹے ہوتے ہیں, اتنی محبت نہیں لیتے. کوئی بڑے سانولے سے دھیمے سے ہوتے ہیں, وہ بڑی محبت لیتے ہیں. تو یاد رکھیے محبت ایک رزق ہے, حسن سے نہیں ملتا, اللہ کی محبت ڈالنے سے دلوں میں ملتا ہے. تو فرمایا ایسے انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے. اب یہاں موسیٰ کی ماں پہ بھی تھوڑی سی بات کریں. کتنی بڑی بات ہے کہ کہا کہ تیری ماں پر بھی تو اشارہ کیا تھا کہ اس کو بچے کو صندوق میں ڈال دے اور صندوق کو دریا میں رکھ. امیجن کریے ایک عورت اپنے بچے کو دریا کی لہروں کے سپرد کرتی, کتنی دفعہ موسیٰ کو سینے سے لگایا ہوگا, چوما ہوگا, روئی ہوگی, پھر پیار کیا ہوگا, ہائے میرا بچہ پتہ نہیں تیرے ساتھ کیا ہوگا. موسیٰ کی ماں کو تو نہیں پتا تھا اللہ اس صندوق کو بچا لے گا. آج ہم بچے کو بیبی سٹنگ میں دیں تو ہمیں رونا آ رہا ہوتا ہے, ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں تو ہمیں رونا آ رہا ہوتا ہے, لیکن اللہ کا حکم مانتے ہوئے ماں نے بچے کو دریا میں ڈال دیا. خود سے پوچھئے کیا میرے بچے کیا ہتھیلی کے چھالے بن گئے کہ ان کا نام لے لے کر اللہ کی کتاب سے دور رہتی ہوں. تو ماؤں نے تو دریاؤں میں ڈال دیا, ہم تو اپنے بچوں کو صرف ٹرین کر کے اگر اپنے ساتھ بھی بٹھا لیں تو الحمدللہ وہ بات کو سننے اور سمجھنے والے ہوتے ہیں. اب بہن کی محبت دیکھیے گا. فرمایا یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی, پھر جا کر کہتی تھی میں تمہیں اس کا پتا دوں جو اس بچے کی پرورش کریں اچھی طرح سے, اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو. بہن کا کردار یاد رکھیے. آپ اپنے بچے کو جو سب سے خوبصورت گفٹ دے سکتے ہیں نا, وہ بھائی یا بہن ہے. آپ اپنے بچوں کو پلاسٹک کے کھلونے لا دیں, آپ ان کو الیکٹرانکس دے دیں, وہ خوش نہیں ہوں گے. ان کو اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے جیتا جاگتا انسان چاہیے. جب نیچرلی پہلے دور میں دیکھیے دو دو سال بعد بچے آتے تھے, گھر میں ہی بچے پل پل جاتے تھے. پہلا بچہ ہونے تک دوسرا بڑا ہو چکا ہوتا تھا, تیسرے بچے کا تو پہلا ہی بچہ پال لیتا تھا. گھر میں مشکل ہی نہیں ہوتی تھی, مائیں کام بھی کرتی تھی, بچے بھی پالتی تھی. آج جب سے ہم نے ایک سنگل فیملی یونٹ رکھ دیا اور اس کو ہم نے کبھی نیوکلیئر فیملی کہہ دیا, کچھ کہہ دیا, تو کیا ہوا, ایک بچہ آپ کی آنکھوں کا روگی بن گیا. اب سارا دن آپ ہی اس کے ساتھ ہیں, تو بچہ بھی آپ سے تنگ آیا ہوتا ہے جیسے آپ اسے تنگ آئی ہوتی ہیں. تو بچوں کو ان کے حال پہ چھوڑیں. اگر آپ کے بس میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں یقین ہے, لیکن خود سے کبھی ایسے پریکاشنس نہ لیں کہ مجھے اور بچے نہیں چاہیے. دیکھیے ایک بیٹا ہے نا, تب ایک بیٹی, ہمارا اپنا شوق ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں ہماری اولاد پوری, نیور. بھائی کا بھائی کدھر ہے تو بھائی, بہن کی بہن کدھر ہے. ہر انسان کو بہن بھائی دونوں کا شوق ہوتا ہے. آپ اپنے اوپر لینا, اگر آپ کے بھائی نہ ہوتے تو کیا آپ وہ محبت محسوس کرتی جو آپ کو لگتی ہے؟ اور بہن کا نام سنتے ہی دل کیسے پسیجتا ہے. تو اگر آپ کے دو بہن بھائی ہیں بس ختم جی, بس دو ہی بچے کافی ہیں, تو دونوں ہی محروم ہوں گے اور دونوں ہی دکھی رہیں گے. تو ہمیشہ یاد رکھے بھائی بہنوں کا آپ کی زندگی میں خوشیاں دینے میں بہت گہرا اثر ہوتا ہے. دکھ سکھ میں ہمیشہ بھائی بہن سامنے آتے ہیں. تو موسیٰ کے ساتھ تو بچپن میں بہن نے اتنی بڑی نیکی کر دی کہ فرعون کے دربار میں جا کر سنا دیا کہ دیکھو ایک بچہ ہے جو ادھر رو رہا ہے, تو اگر چاہو تو کسی کی خبر دوں. یہ ساری کہانی ہم سورہ قصص میں ذرا تھوڑی قدرے ڈیٹیل سے پڑھیں گے, یہاں صرف ہم اس میں سے عمل کی باتیں لے رہے ہیں. تو خیر کیا ہوا آگے دیکھیے. اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ رہے. اللہ کے نام پر بچوں کو ڈیووٹ کرنے پر بچے مرتے نہیں ہیں, اللہ واپس آپ کو دلا دیتا ہے. اور یہ بھی یاد کرو جب تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا اور تم مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا, پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے اے موسیٰ. ہائی لائٹ کریں, میں نے تجھے اپنے کام کا بنا لیا, جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ دیکھو اور میری یاد میں کمی نہ کرنا. جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس, وہ سرکش ہو گیا ہے, اور نرمی سے بات کرنا, شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے. یہ ہے اصل میں موسیٰ کی پوری زندگی کی آزمائشوں پہ اللہ نے جو حکمت بتا دی. دیکھیے انسان کو اللہ اپنے کام کا بنانے سے پہلے کئی مرحلوں سے گزارتا ہے. جیسے ایک جگہ میں نے کہیں پڑھا بہت پہلے کہ جو ایک چوڑی کسی کی بازو میں آتی ہے تو وہ 22واں یا 22nd یا 20th ہینڈ ہوتا ہے جس ہاتھ میں وہ جاتی ہے. 20 ہاتھ لگتے ہیں پھر وہ چوڑی ڈھلتی ہے اور بنتی ہے اور پھر وہ بن کے ہاتھ میں آتی ہے. اللہ انسانوں کو ڈھالتا ہے. آپ اپنی زندگی کو دیکھیں پیچھے کتنے مرحلوں سے اللہ نے آپ کو گزارا ہوگا, کہاں سے آپ گزری, کیا مشکل ہوئی, کیا حالات ہوئے, کبھی پھر دین سے گزری, کبھی دنیا سیکھی, آج آپ کو اللہ نے اپنی کتاب کے لیے بٹھا لیا, آپ کو انگلش سکھائی, آپ کو اردو سکھائی, آپ کو لوگوں کو پڑھنا سکھایا, آپ کی شادی امریکہ میں کی, آپ اس شہر میں آ گئیں, آپ کے شوہر کتنے مرحلے گزرے تاکہ آج اس دن اس تاریخ کو آپ یہاں بیٹھ کے قرآن سیکھیں. تو یہ اللہ کے سٹیپس ہوتے ہیں اور اللہ کی حکمت ہے. کبھی مشکلوں میں ڈال کے اللہ لے کے آتا ہے, کبھی خوشیوں میں. زندگی میں جب کوئی ان یوزل بات آئے تو سوچ لیں کہ بس تنا تو کلی ذکری لی نفسی, اللہ مجھے چننا چاہتا ہے. بات اب ہم اولاد مال کی محبت میں رہتے ہیں, اللہ وہ محبت لے لیتا, چلو بچے واپس کرو اس کے, دے دو مجھے, جو تو میری یاد کے لیے خالی ہو جاؤ. آپ جس بچے کا نام لے لے کے ہم زندگی میں جی رہے تھے وہ بچہ اللہ نے لے لیا. اللہ کہتے ہیں آ جاؤ, وستنا تو کلی نفسی, میں نے تجھے اپنا بنا لیا. یاد رکھیے ہمارا دل اس کی طلب اللہ کی محبت ہے. جب اس دل میں بچوں کو ڈال لیتے ہیں تو وہ شریک بن جاتے ہیں, گھر کو, اولاد کو, مال کو, بیوی بچوں کو, حد سے زیادہ جب دل میں بٹھاتے ہیں نا تو پھر اللہ یاد نہیں آتا. تو اس لیے ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھیں, جو ہے وہ بھی, جو نہیں اس کو بھی. اب دونوں سامنے آتے ہیں, دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا ہم پر پل پڑے گا. فرمایا ڈرو نہیں, میں تمہارے ساتھ ہوں, سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. اور یاد رکھیں اللہ کے راستے میں کام کرنے والے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ یہی خبر دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ کا ساتھ مل جائے تو کچھ اور کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ مدد بھی کرے گا. جاؤ اس کے پاس اور کہو ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں, بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دو اور ان کو تکلیف نہ دو, ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئیں اور سلامتی ہے اس شخص کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے, ہم کو وہی سے بتایا گیا کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے. فرعون نے کہا اچھا, اب ذرا فرعون کی نیگیٹیوٹی دیکھیے گا, میں لفظوں کے پڑھنے کے انداز سے آپ کو فیل کراؤں گی کہ فرعون کتنا نیگیٹو سوچ رکھتا ہے اور موسیٰ کتنی پازیٹو بات کرتے ہیں, اور فرعون کیسے بار بار موسیٰ کو ڈی ٹریک کرنا چاہتا ہے. فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ؟ موسیٰ نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی پھر اس کو راستہ بتایا. فرعون بولا اچھا, اب دیکھیے ان کو گھمراہ رہا ہے تاکہ پچھلے لوگوں کی بات کر کے موسیٰ کو غصہ دلاؤں. کہنے لگا پہلے تو نسلیں گزر چکی ہیں, پھر ان کی کیا حالت تھی, یعنی وہ کدھر ہے, جنت میں کہ جہنم میں؟ آج بھی لوگ کہتے اچھا جی پھر کیا ہمارے بڑے غلط ہیں, کیا وہ سارے جہنم میں گئے؟ تو موسیٰ نے ایک اچھے کھلاڑی کی طرح ہر گیند کو کھیلنا نہیں چاہا. یہاں آپ کو موسیٰ کی صورت میں بہت خوبصورت طریقے سے تبلیغ کے نقطے دکھیں گے اور ہم اس پہ ڈیٹیل میں جب پڑھتے ہیں تو بہت گہری بات ہوتی ہے کہ کیسے ہم نے لوگوں کو دین کی بات کی دعوت دینی ہے. موسیٰ کا جواب سنیے, کہنے لگے اس کا علم تو میرے رب کے پاس ایک جگہ لکھا ہوا محفوظ ہے, ہاں میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے, وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا, پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی, کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ ہائی لائٹ کیجئے گا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى، اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا، سوچے، اور اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ یہ تین مرحلے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ 3 سیکنڈ سوچئے، جب میں اس زمین میں دوبارہ داخل کر دی جاؤں گی، منو مٹی میرے منہ پہ ڈال دی جائے گی، تو میرا کیا حال ہوگا؟ ہم نے فرعون کو اپنی سبھی نشانیاں دکھائی مگر وہ جھٹلائے ہی چلا گیا اور مانا ہی نہیں۔ کہنے لگا، موسیٰ، کیا تمہارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال دے؟ اچھا، اب ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لائیں گے۔ کیسا جادو؟ طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے، نہ ہم اس کی قرارداد سے پھریں گے نہ تو پھرنا، کھلے میدان میں سامنے آ جا۔ موسیٰ نے کہا، جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں گے۔ فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے پر آ گئے۔ اللہ نے اسلام کو پھیلانے کے لیے ایک غیر مسلمان حکمران کو چن لیا۔ اگر موسیٰ خود ریکویسٹ کرتے کہ فرعون ذرا ارینج کر دیجئے، میرے پاس ایک حق بات ہے، لوگوں تک کنوے کرنا ہے میسج، ذرا اپنا مائک ہی دلوا دیجئے، ذرا ٹی وی پہ ایک ایڈ دلوا دے، تو فرعون 100 نخرے کرتا۔ لیکن فرعون نے خود کہا کہ میں تمہارے لیے لوگوں کو جمع کرتا ہوں، میڈیا جمع کر لیا، سب جرنلسٹ آ گئے، سب رپورٹر آ گئے، اخباری نمائندے آ گئے، اور وہاں موسیٰ کی بات ہو گئی۔ تو یاد رکھیے، اللہ مسلمانوں کو مدد دے گا تو غیر مسلموں کی سب چیزیں مسلمانوں کے کام آئیں گی۔ صرف مجھے اور آپ کو اللہ کی مدد کو لینے والے کام کرنے، پھر انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ سب لوگ جمع ہو گئے۔ موسیٰ نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا، شامت کے مارو، نہ جھوٹی تہمتیں باندھو اللہ پر، ورنہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیاناس کر دیا جائے گا، جھوٹ جس نے بھی کھڑا وہ نامراد ہوا۔ یعنی موسیٰ نے جادوگروں سے مقابلہ کرنے سے پہلے تبلیغ کی، جیسے حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے تبلیغ کی۔ ایک سچا مومن ہر موقع کو دعویٰ کا موقع بنا لیتا ہے۔ دعوت بھی کرتے ہیں نا آپ لوگوں کی کھانے کی، اس میں بھی کچھ دعویٰ کریں، پھر کھلا پلا کے نہ بھیجیں، ان کی روح کو بھی کھلائیں پلائیں۔ اور موسیٰ کی دعوت ناکارہ نہیں گئی۔ یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا، یعنی جادوگروں کے دل میں ایک ہلکی سی چوٹ تو پڑی چکی موسیٰ کی اس بات سے، اور وہ چپکے چپکے باہم مشورہ کرنے لگے۔ آخر کار کچھ لوگوں نے کہا، یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریقہ زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آؤ، بس اب یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا۔ یہاں ہائی لائٹ کر، بڑی اہم بات ہے امت مسلمہ کے لیے آج کے حالات میں۔ دیکھیے کہ جو مسلمان اپنے دین پر عمل کرتے ہیں نا، تو اس کے دو مختلف رخ ہوتے ہیں۔ ایک وہ دین ہے جس پہ عمل کرنے سے غیر مسلموں کے طریقے زندگی پہ کوئی حرف نہیں آتا، مثلاً آپ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، عمرہ کریں، ان کو کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض غیر مسلم حکمران ایسے موقعوں پہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے میسیجز بھی دیتے ہیں، رمضان کا میسج فلاں کا اور فلاں کا، رمضان کا اور عمرے کا، دے ڈونٹ مائنڈ، ان کو کیا لگے۔ لیکن دین کا ایک دوسرا رخ ہوتا ہے، وہ طریقہ ہے مسلمانوں کا جس سے ان کے لائف سٹائل پہ چوٹ پڑے، ان کے کلچر پہ زد پڑے، ان کی تہذیب اور تمدن جن بنیادوں پہ قائم ہے اس پہ چوٹ پڑے، تو اس پہ وہ اتنے اوفینڈیڈ ہے کہ اس پہ بڑے بڑے پلیٹ فارمز میں جا کے اسے 1.5 گز کے ٹکڑے کو بدنام کر دیتے ہیں۔ مثلاً مردوں کا جہاد اور عورتوں کا حجاب، آج کے دور کا پیٹی ایشو، عدالتوں میں، کورٹ میں چلے گئے لوگ، بین کر دی، پابندیاں لگا دی، ایسے لوگوں کو جا کر جیلوں میں بند کر دیا۔ بھئی آپ کو 1 گز کے ٹکڑے اور اتنے سے منہ کو چھپانے سے کیا ملتا ہے؟ آپ کے تو بہت سارے لوگ خود پردہ کرتے ہیں سردیوں میں سردی سے بچنے کے لیے، آپ کے تو ڈاکٹرز خود آپریشن کرتے وقت یہ پردہ کرتے ہیں، دھوپ میں کام کرنے والے سن سے بچنے کے لیے کرتے ہیں، سڑکوں کو کوٹنے والے کرتے ہیں، آپ کو کیا ایشو ہے؟ یہ ہائی لائٹ کر لیجئے، طریقتکم المسلم۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ مسلم کلچر عام ہو، وہ کہتے ہیں نہیں اس سے بات ہوگی، اور اس سے لوگ اتنا ڈرتے ہیں، اتنا ڈرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ ایک درس تھا تو اس میں ایک سپیکر تھے، تو اپنی سپیچ کے دوران انہوں نے ایک دم ہاتھ اوپر کیے، تو دکھایا کہ آج کا بحث صرف اس ایک گز ٹکڑے سے ڈر رہا ہے اور وہ نقاب تھا. وجہ کہ ان کو اپنی خواہشوں پہ چوٹ پڑتی دکھتی ہے. آپ سب تراویاں پڑھے, تہجدے پڑھے, بلکہ وہ کوریج دیں گے. اور بعض ہم مسلمان اتنے بھولے ہیں کہ ایسی ایسی خبریں ذرا بڑے چینلز پہ دیکھتے, کہتے دیکھو اتنے مسلمانوں کی تراویح دکھائی, نماز دکھائی, حج دکھاتے. کتنے نیک لوگ ہیں یہ مسلمانوں کا حج اور عمرہ دکھاتے ہیں. دے ڈونٹ مائنڈ, وہ دکھائیں گے, آپ کو بھی خوش کرنا ہے. انہوں نے آپ کہتے دیکھو صدر کتنا اچھا, اس نے مسلمانوں کی کتنی تعریفیں کی ہیں. آپ دین پہ عمل کریں, آپ کی داڑھی آپ کے لیے حجت ہے, آپ کا پردہ آپ کے لیے حجت ہے. تو آج امت وسط کو اگر جوش آ جائے اور آپ کے ہم اپنے طریقہ تمکم المسلح پہ فخر کرتے ہیں, تم اپنے گھر خوش ہم اپنے خوش, سارے مسلمان جتنے اس وقت نان مسلم ملکوں میں, اگر آج اس سال کے رمضان میں ان کو یہ یقین آ گیا, چلے جس نے بھی سن لیا کہ یہ تو میری عزت کا مسئلہ ہے, جب وہ اپنا کلچر نہیں چھوڑتے تو ہم کیوں چھوڑیں. چھوڑیے بھی اللہ کا ثواب اور اللہ کا خوف صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے, اگر ہم اپنی مسلم اٹائر کر لیں نا باہر جاتے ہوئے, کرو میں جو مرضی کریں, تو میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ تو لوگ سوچ لیں گے کہ یہ مسلمان جا کے. اور حال کیا, آپ اس کو مثال سے سمجھ لیجئے, وقت تو اتنا نہیں ہے, لیکن جب آپ گیدڑ کو, گیدڑ کی کھال ہے نا اس میں بھوسی بھر لیں یا شیر کی کھال میں بھوسی بھر لیں, دونوں برابر ہیں. نہ لوگ شیر سے ڈریں گے نہ گیدڑ سے ڈریں گے, کہ دونوں نقلی ہیں. وہ تو آپ کے ڈمی رکھ کے گھروں میں بھی کہیں نہ کہیں رکھے ہوں گے ایسے شیر, لیکن جب آپ اصلی شیر بنا کر پیش کریں اور زندہ شیر آنکھوں میں آنکھیں ڈالے, لوگ خوف زدہ ہوں گے. آج مسلمان امت کو اگر اوپر ابھر دیں تو آپ کو پہلے اس بات کا یقین کرنا پڑے گا کہ جب میں غیروں میں جاؤں گی تو میں ضرور مسلم دکھوں گی. اپنے ملکوں میں جا کے نہ کریں, آپ سعودی عرب جائیں کچھ نہ کریں, جو مرضی پہنے آپ کا دل کرے, نو پرابلم, گھر کی بات ہے. گھروں میں تم کچھ بھی پہن لے, میں کوئی کچھ نہیں کہتا. غیروں میں جب آئیں گے تو خوب اچھے مسلم بن کے آئیں, یہ عرض لے کر نکلیں گے. دیکھیے لوگوں کو یقین ہوگا کہ ہم اب ان پہ اتنی باتیں نہیں کر سکتے, چونکہ تھوڑے لوگ کرتے ہیں نا کام تو سب کو چھپتا, پھر تھوڑے سے کرتے ہیں نشانہ بند ہے. سارے کر لیں لوگ اس کو ایک قسم کا مخول سمجھ لیں گے. تو موسیٰ بالکل نہیں گھبرائے, اور فرعون کو خطرہ لگ گیا کہ میرا لائف سٹائل ختم ہو جائے گا اور میری ویسٹرن تہذیب چلی جائے گی. جادوگر بولے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکے. موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی پھینکو, یکا یک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں. جادو کے زور سے موسیٰ کو توڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی اور موسیٰ اپنے دل میں ڈر گئے. کیوں ڈر گئے؟ کیونکہ بشر تھے, انسان تھے, اور ڈر رہے تھا کہ یہاں اسلام حق جو ہے وہ مغلوب نہ ہو جائے. ہم نے کہا ڈرو مت, تم ہی غالب رہو گے, پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے, ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے. یہ جو کچھ بنا لائے ہیں یہ تو جادو کا فریب ہے, اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, خواہ کسی شان سے وہ آئے. آخر یہی ہوا, دیکھیں جادوگروں کے دل میں تعصب نہیں تھا نا, تو یہی ہوا کیا, سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے. اندر سے کر جھوٹی پکڑ اٹھی کہ اب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا, اور پکار اٹھے مان لی ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو. فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لیا ہے قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دیتا. ہر دور کے ڈکٹیٹرز کا یہی خیال ہے کہ لوگوں کو ہم سے پوچھ کر ایمان لانا چاہیے. معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی. اچھا میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں, ٹارچر سیل, اور کھجوروں کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں, پھر تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پر. یعنی میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں یا موسیٰ؟ دیکھیے باطل ہمیشہ ٹارچر پہ آ جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی. جادوگروں نے جواب دیا قسم و ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا. ہائی لائٹ کیجیے آج اس کانفیڈینس کی امت مسلمہ کو ضرورت ہے. امت وسط اگر یہ جملہ آج کے دور میں عام کر دینا تو سب لوگ ٹھیک ہو کے بیٹھ جائیں, کبھی کوئی آپ کو پھر دھمکیاں نہ دے. قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا, بتائیں ہمیں بھی اسی نے پیدا کیا نا. یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی سچائی پر تجھے ترجیح دیں. 3 سیکنڈ غور کریں, کیا یہ سب کچھ ہم نہیں بول سکتے؟ اللہ بڑا رب ہے کہ دوسرے بڑے ہیں؟ خط کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تجھے پرائرٹائز کر لیں, رب کو چھوڑ دیں؟ ہاں جو کچھ تو نے کرنا ہے جا کر لیں, سچ بولتا ہے, حق میں بڑی طاقت ہوتی ہے. تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرے گا نا, تو جا کر لے. ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کرے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا درگزر فرمائے. اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے. تو آ کر آج امت مسلمہ کو وہ بات سمجھ آ جائے جو موسیٰ کے جادوگروں کو سمجھ آ گئی تھی. لگائیں گے حقیقت یہ کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ جیے گا نہ مرے گا. سوچیے ہتھکڑیوں میں لگا ہوا ایک شخص جہنم میں جا رہا ہے. اپنے ساتھ ہی سوچ لیجئے, چاہتے ہیں کل ہتھکڑیاں لگے ہینڈ کپس لگے اور ہم جا رہے ہیں جہنم کی طرف اور نہ جیے نہ مرے؟ اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے پیش ہوگا جس نے عمل نیک کیے ہوں گے ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں, سدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ وَذَلِكَ جَزَاؤُ مَن تَزَكَّى, یہ جزا ہے اس کی جو پاکیزگی اختیار کرے. کس چیز کی پاکیزگی؟ سوچ کی, دل کی. سب سے پہلے دل کو شرک سے پاک کرو, نظروں کو, کانوں کو, ہاتھوں کو, پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دیتا ہے. اب موسیٰ کی زندگی کا وہ دور چل رہا ہے جب فرعون کے ڈوبنے کا وقت آ گیا. ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑو اور ان کے لیے سمندر میں ایک سوکھی سڑک بنا لے, تجھے کسی پیچھا کرنے والے کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے. آج کے مسلمانوں کو بھی یہی انسٹرکشن ہے, مت ڈرو, اللہ بچانے والا بڑا ہے پکڑنے والوں کی نسبت. پیچھے سے فرعون اپنے لشکر لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق. اللہ نے سمندروں میں راستے بنا دیے مسلمانوں کے توکل کی وجہ سے, اور طاقت کا بھروسہ کرنے والا اس سمندر میں ڈوب گیا. اور حقیقت ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا تھا اور کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی. یہاں موسیٰ کی زندگی کا ایک مشن پورا ہوا. لکھ لیں, فرعون ڈوب گیا, بنی اسرائیل آزاد ہو گئی. اب یہاں اب سیکنڈ دور ہے, کہہ لیجئے نبوت سے نکل کر اب رسالت کا سفر ہے, کیونکہ کتاب ملنے لگی ہے. اے بنی اسرائیل, ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پر منو سلوا اتارا. کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا, اور جس پر بھی میرا غضب ٹوٹا وہ تو گر کر ہی رہا. سچ, جب مسلمانوں پر اللہ کا غضب ٹوٹتا ہے تو پھر مسلمان اٹھ نہیں پاتے. ہاں مگر اب کیا کریں پھر؟ البتہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے, ان کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں. دعا کیجیے اللہ میں ان سب چیزوں پہ عمل کی توفیق دے. اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی ہے موسیٰ؟ موسیٰ کا شوق دیکھیے, علم کے لیے وقت سے پہلے آ گئے. انہوں نے عرض کیا, وہ بس میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں اور میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں اے رب تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے. ہم بھی چاہتے ہیں وقت سے پہلے آئے اور اللہ خوش ہو. سب سے پہلے جو انٹر ہوگا ہوتا ہوگا اسکول میں, اللہ کو اس پہ کتنا پیار آتا ہوگا. اللہ ہمیں پہلوں میں کرتے. فرمایا, اچھا تو سنو, ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے ان کو گمراہ کر ڈالا. موسیٰ سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹے. کس بات کا غصہ تھا؟ شرک برداشت نہیں کر سکے. جا کر انہوں نے کہا, میری قوم کے لوگوں, کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں دن لگ گئے یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے ہو کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے جواب دیا, ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی. معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا. پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ کر ڈالا اور ان کے لیے ایک بچڑے کی مورت بنا کر نکال لایا جس میں سے ایک بیل کی سی آواز نکلتی تھی. لوگ پکار اٹھے, یہی ہے تمہارا رب اور موسیٰ؟ موسیٰ کا خدا؟ موسیٰ اسے بھول گیا. دیکھیے بدگمان کر رہا ہے. اور لوگوں کو ایسے شوق دے اچھے لگتے ہیں, کیا وہ دیکھتے نہیں؟ نہ وہ ان سے بات کا جواب دیتا ہے نہ ان کے نفع نقصان کا اختیار دیتا ہے. ہارون موسیٰ کے آنے سے پہلے ان سے کہہ چکے تھے کہ لوگوں تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو, تمہارا رب تو رحمان ہے, بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو. کتنی سمجھداری حضرت ہارون میں. مگر انہوں نے ان سے کہہ دیا, ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آ جائے. یعنی موسیٰ کے آنے تک حالات کو کنٹرول میں رکھو. موسیٰ علیہ السلام قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون علیہ السلام کی طرف پلٹے اور بولے, ہارون جب آپ نے دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کس چیز نے آپ کا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ یعنی جب کسی کو ذمہ دار دیا تو بعد میں رپورٹ تو لینی تھی, اور اگر کچھ مس مینجمنٹ تھی تو تربیت تو کرنی تھی. کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون نے جواب دیا, میری ماں کے بیٹے میری داڑھی نہ پکڑ. کیا پتا چلا کہ موسیٰ کی داڑھی تھی؟ کبھی کلین شیو ذہن میں آتے ہیں موسیٰ؟ ہارون علیہ السلام کلین شیو دکھتے ہیں؟ تو آج ان سے نسبتیں جوڑنے والے کیا ہیں؟ حضرت عیسیٰ کا سوچے تو کیسے ذہن میں آتے ہیں؟ سوٹڈ بوٹڈ. تو قومیں کیوں دوسری طرف چلی جاتی ہیں؟ اگر رول ماڈل بنانا ہے تو نبیوں کو بنا لیجئے. کہنے لگے, مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ موسیٰ نے کہا، اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، پس میں نے رسول کے نقشے قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا، میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا۔ موسیٰ نے کہا، اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا۔ کہتے ہیں یہ سامری جس نے بچڑا بنایا تھا، اللہ کی طرف سے اس کو ایک پکڑ تھی، بخار ہو گیا، جس چیز کو چھوتا وہ جل جاتی، اور پورا وقت اسی طرح جلتا رہتا تھا، لوگوں نے اس کو تنہا چھوڑ دیا۔ اور تیرے لیے باز پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو ریجھا ہوا تھا، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔ لوگو، تمہارا خدا تو بس ایک ہی اللہ ہے، جس کے سوا کوئی اور خدا نہیں، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے۔ یہ کیوں چلایا بچڑا؟ پکڑ کے کسی میوزیم میں کیوں نہیں رکھ دیا؟ اینٹیک شاپ پہ رکھ دیتے؟ کتنے برے لوگ تھے، کلچر کی حفاظت ہی نہیں کی۔ آج بھی یہی ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے، شرک یا آثار مٹائے جائیں گے تو دلوں سے شرک جائے گا۔ ایسی چیزوں کو میوزیم میں رکھے، آنے والے انہی کو پوچھنے لگتے ہیں، پیسے دے دے کے جا کے ان کو دیکھتے ہیں۔ اب یہاں کس سے پورے ہوئے؟ سورت کا خاتمہ، اللہ اپنے نبی کو پکارتے ہیں، نبی اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں آپ کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاتھ سے آپ کو ایک ذکر یعنی درس نصیحت عطا کیا۔ کون سا؟ جس وقت آپ کے میرے سامنے، کرنا کیا ہے؟ اس کو لینا ہے، اور جو نہیں لیتا، ومن اعرض عنہ فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت گناہ کا بوجھ اٹھائے گا، ایسے لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ ہوگا۔ دعا کریں اللہ ہمیں اس سے راز سے بچا لے، اس قرآن سے راز نہ کریں۔ اس دن جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اسی حال میں گھیر لائیں گے، کن کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی بھی ہوں گی، آپس میں چپکے چپکے کہیں گے، دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے۔ سوچئے یہ دنیا کی حقیقت، ہمیں خوب معلوم ہے وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازے لگانے والا ہوگا، وہ کہے گا کہ نہیں، تمہاری زندگی دنیا کی بس ایک دن کی زندگی تھی۔ لکھیں، ایک دن کے لیے ہمیشہ کی آخرت خراب کر دیں گے۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں، آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ یعنی اصل دیکھنے کے لیے کہ اس دن ہونا کیا، فکر کرنے کے بجائے سائیڈ ایشوز میں الجھاتے ہیں کہ اچھا قیامت کے دن پہاڑوں کا کیا ہوگا، پھر تم اپنی فکر کرو۔ تو کہا کہو، میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا، اور زمین کو ایسا ہموار اور چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے۔ کیوں ملا؟ تاکہ کوئی کسی چیز کے پیچھے چھپ کے حساب سے نہ بچ جائے۔ اس روز سب لوگ ایک منادی یعنی ایک پکارنے والے کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا۔ ہائی لائٹ کریں، جو اکڑنے دنیا میں اکڑ لیں، آخرت میں کوئی اکڑ نہیں ہوگی، گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور آواز رحمان کے آگے تب جائیں گی، ایک سر سراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے، اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی، ہاں مگر کسی کو رحمان اس کی اجازت دے دے اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے، اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے۔ لوگوں کے سر اس حی القیوم کے آگے جھک جائیں گے، آج جھک جائیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ نامراد ہوگا اس وقت جو کسی ظلم کا بوجھ گناہ کے طور پر اٹھائے ہو، اور کسی پر ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو کوئی اس وقت نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو، اس کو فائدہ ہوگا، اس کو حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا۔ اور نبی، اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی بنا کر نازل کیا، اور اس میں طرح طرح کی تنبیہات ہیں، شاید کہ لوگ کجروی سے بچے یا ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہوں۔ ہائی لائٹ کیجیے، قرآن کا مقصد لوگ ٹیڑھے پن سے بچ جائیں، جب سمجھ آئے گا نا پھر بات بنے گی۔ اسی لیے فرمایا، بس بالاؤ پر تر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، اور کہو وقر رب زدنی علما، اور اے کہہ دیجئے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ پورے قرآن حدیث میں ایک دعا بھی نہیں ہے کہ قُر رب زدنی مالاً، کہ اللہ میرا مال بڑھا دے، قُر رب زدنی اولاداً، اے اللہ میرا حسن بڑھا دے، کپڑے بڑھا دے۔ وہ دعائیں ہم نے خود ہی سیکھ لی دنیا سے۔ اب آگے آدم اور ابلیس کا قصہ۔ ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گئے، ہم نے ان میں عزم کی کمی پائی. یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو, وہ سب تو سجدہ کر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا. اس پر ہم نے آدم سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے, ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ. یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے. لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا اور کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے. آخر کر دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے ستر ایک دوسرے کے آگے کھلنے لگے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے. آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور ہراس سے بھٹک گیا. پیچھے بھی پڑ چکے ہیں کیسے شیطان انسان کو پرووک کرتا ہے, گناہوں پہ اللہ کے خلاف کر دیتا ہے. اور کپڑے اتروا دینا کم کر دینا شیطان کی طرف ہے, لیکن اوپر پتے لگوا کر اللہ نے ان کا ڈیمیج کنٹرول کیا. آج تک اگر ہمارے کچھ لباس ایسے تھے کہ جو واقعی ستر اور حجاب کے قابل نہیں تھے تو کوئی بات نہیں, اس کو آلٹر کروا لیتے ہیں. بہت چیزیں آج تو مارکیٹ میں اتنا کچھ ہے کہ آپ اپنے کپڑوں کو ڈھیلا بھی کرا سکتے ہیں, بیلیں بھی لگا سکتے ہیں, اوپر لائننگز لگا سکتے ہیں, کیونکہ ایک غلطی ہو جائے بڑی بات نہیں ہے, غلطی پہ قائم رہنا مشکل ہے. جو ہی آدم نے اس خیا کے تقاضوں کو پورا کیا ثم اجتبا ربہ فتاب علیہ وہدا, پھر اس کے رب نے اس کو برکزیدہ کیا اور ان کی توبہ قبول کر لی اور ان کو ہدایت بخشی اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان جہاں سے اتر جاؤ تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. ہائی لائٹ کیجئے گا بڑی پیاری آیتیں آخر میں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. یہی لینے تو بیٹھتے ہیں ادھر. فرمایا تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے, اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا, اور اس کے برعکس یہ ہے آیت تدبر اس بارے کی. انشاءاللہ اس کی تفسیر آپ کو بھیجیں گے, آنکھیں کھولنے والی آیت ہے. فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, اور جو میرے ذکر یعنی درس نصیحت سے منہ موڑے اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہے, بیزار ہوں گے, چین نہیں, ڈپریشن ہے, سٹریس ہے, پریشان ہے, دل خوش نہیں ہے, دشمنیاں ہیں, دلوں میں گرجز ہیں, غصے ہیں, کیونکہ یہ اللہ کی ذات سے نصیحت سے منہ موڑنے کی سزا. اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. ذرا امیجن کریں آیتوں کو, کسی کو پتا چل جائے کل تم اندھے ہو جاؤ گے, اور قیامت کے دن جب بلائنڈ اٹھیں گے تو کیا کہیں گے؟ وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تمہیں آنکھوں والا تھا جیسے آج ہم سب کی ہیں, یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تم ہماری آیتوں کو جب کہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا. وَلْكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى, آج اسی طرح تو بھی بھلایا جائے گا. 3 سیکنڈ تک دعائیں مانگے کہ اللہ ہدایت کے بعد گمراہ نہ کرنا. یہ آیتیں آج رمضان میں کھل گئی ہیں, رمضان کے بعد اگر بھلا کے بیٹھ گئے اگلے سال کے لیے دوبارہ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ معاملہ ہو جائے. اس طرح حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات کو نہ ماننے والوں کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پہ ہے. پھر کہ ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں. در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھتے ہیں. اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا فیصلہ کر دیا جاتا. اللہ کے نبی کو نصیحت فاصبر علی ما یقولون, پس اے نبی جو باتیں یہ لوگ بناتے ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. کیا پتہ چلا جب دین کے نام پہ مخالفتیں ہوں تو تسبیح شروع کر دیں. سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور ایک دن کے کناروں پر بھی. 5 نمازوں کے اشارے ہیں اس میں. کیوں؟ ہائی لائٹ کیجیے, بڑا یونیک نقطہ ہے ادھر. کیوں کرو, کیوں پڑھو نمازیں؟ لعلک ترضا, شاید کہ تم راضی ہو جاؤ. ہم کیا سوچتے ہیں نماز پڑھو تاکہ اللہ تم سے راضی ہو, یہی سوچتے ہیں نا. یہاں کیا کہا جا رہا ہے, عبادت کرو تم راضی ہو جاؤ گے. یاد رکھیے جب ہم نیکی کرتے ہیں نا, عبادت کریں یا کوئی نیکی, اللہ بعد میں راضی ہوتا ہے, ہم خود پہلے راضی ہو جاتے ہیں, ہمیں خود اس میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. جیسے اس وقت قرآن پڑھنے میں ہمیں مزہ آ رہا ہے, اللہ بھی راضی ہوگا. اچھی سی نماز پڑھیں گے ہمیں مزہ آئے گا, پھر اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا. اور رہ گئی دنیا, تو نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیا کی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے. وہ تو ہم انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دے رہے ہیں. مت لوگوں کے بڑے گھروں اور گاڑیوں کو دیکھو, وہ آزمائش ہے. تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے. اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو. ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے, رزق تو ہم ہی تم کو دیتے ہیں. اور انجام کی بھلائی تقویٰ کے لیے, کیا پتہ چلا رزق کمانے کے لیے نمازیں اور جمعے نہ چھوڑو. یہ نہ ہو کہ جمعے گھر آ کے پڑھ لو, نمازیں دیر سے پڑھو کہ رزق کما رہے تھے, کوئی برکت نہیں ہوگی اس میں. وہ کہتے ہیں یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی اور معجزہ کیوں نہیں لاتا, کیا لائے گا؟ اور اتنی پیاری کتاب آ گئی, اور کیا اس کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آیا؟ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے ہیں ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا, کیا ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے؟ تو اے نبی ان سے کہو ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے. سوچیں میرا کیا انجام ہوگا, یا جنت یا جہنم, دیر از نو تھرڈ وے. بس سب منتظر رہو, ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کون سیدھی راہ پر چلنے والے اور کون ہدایت یافتا ہے. تو دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, اللہ سیدھی راہ پہ رکھنا, ایسا نہ ہو کہ اس دنیا کے سفر سے گمراہ ہو کے چلوں. تو یہ تھا یہ پارہ جس میں ہدایت پانے کے بہت سے طریقے تھے. اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.